رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. معزز حاضرین، آپ کے علم میں ہے کہ آج میری آمد جو آپ کے شہر میں ہوئی اور اس مرتبہ بہت جلدی دوبارہ آنا ہو گیا، زیادہ دن نہیں گزرے کہ میں یہاں کا ایک چکر لگا گیا تھا اور جامع مسجد میں غلہ منڈی کی ایک میرا خطاب بھی ہوا تھا، لیکن یہ آمد اصل میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے الہدا لائبریری کے افتتاح کے لیے ہے صرف. الہدا کے نام سے آپ کو ایک ٹی وی پروگرام بھی یاد آ گیا ہوگا جو کافی طویل عرصے تک ہمارے ہاں نیشنل ہک اپ پر درس قرآن کا ابتدائی پروگرام وہی تھا کہ جس سے یہ سلسلہ شروع ہوا. بعد میں جب وہ میرا سلسلہ بند کر دیا گیا تو کچھ دوسرے حضرات جو ہے اس میں حصہ لیتے رہے، لیکن مجھے ایک اطمینان ہے کہ اس خیر کے سلسلے کا آغاز مجھ سے ہوا تھا. جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حصہ میرا شامل رہے گا اس کے ثواب میں، اس کے خیر میں. قرآن مجید کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین انقلاب جو برپا ہوا، جس سے زیادہ ہمہ گیر ہمہ جہت انقلاب پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہے، اس کا اعلی انقلاب قرآن مجید تھا. جیسے کہ حالی نے کہا ہے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ تاریخ انسانی کا یہ عظیم ترین انقلاب تھا، وہ چونکہ میں کہہ رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، حضور کا امتی ہوں، تو کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا حسن عقیدت ہے، ہماری محبت کا مظہر ہے، ہم تو یہی کہیں گے، ہم تو یہی مدح کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے غیر مسلموں کی گواہی پیش کر دوں. چنانچہ 1920 میں، ذرا یاد کیجئے، لاہور میں ایم این رائے اس زمانے کا ٹاپ کا کمیونسٹ، 1917 میں بولشویک ریولوشن جو ہے وہ رشیا میں آیا، اور اس کے بعد سے کمیونسٹ انٹرنیشنل جو ہے وہ گویا کہ کمیونزم کی عالمی تحریک، اس میں سر فہرست سب سے اوپر کی باڈی کمیونسٹ انٹرنیشنل، اور اس کا ایک اہم لیڈر تھا ایم این رائے. اس ایم این رائے نے لاہور میں آ کر ایک لیکچر دیا تھا، بنگالی تھا، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ بنگالیوں کے اندر ایک انقلابی جذبہ بہت شروع سے تھا، انگریزوں کے خلاف بھی کارروائیاں جو ہے وہ سب سے پہلے بنگالیوں نے شروع کی تھی، اور ان میں زیادہ تر ہندو تھے. بہرحال لاہور میں بریڈلا ہال میں اس نے لیکچر دیا آ کر 1920 میں. ہسٹوریکل رول آف اسلام کے نام سے وہ کتاب آج بھی ہندوستان میں مل جاتی ہے، پاکستان میں نہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے 7-8 سال ہو گئے جب آخری مرتبہ بھارت گیا تھا، اب تو ہندوستان کی حکومت مجھے ویزا نہیں دیتی. جب میں گیا تھا تو وہاں میں نے وہ کتاب دیکھی، حالانکہ لیکچر لاہور میں دیا گیا، ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس میں صاف لکھا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد رسول اللہ، اب یہ الفاظ میرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نزدیک جو محمد نے برپا کیا. اور بڑی تفصیل سے اس نے لکھا کہ یہ کچھ لوگ اس کو بس ایک سلسلہ فتوحات شمار کر لیتے ہیں، جیسے کبھی سکندر اعظم فتح کرتا ہوا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کبھی اٹیلا ادھر سے نکلا ادھر پہنچ گیا، سکندر یورپ سے چلا اور دریائے بیاس تک آ گیا، اٹیلا سینٹرل ایشیا سے چلا اور ڈینیوب تک پہنچ گیا. کہنے لگا کہ اس طرح کے فاتحین تو بہت ہوئے ہیں، لیکن عربوں کی جو فتوحات ہیں وہ بنیادی طور پر مختلف ہیں، اس لیے کہ ان کے نتیجے میں دنیا میں ایک نئی تہذیب آئی، نیا تمدن آیا، نیا قانون آیا، نیا نظام زندگی آیا، روشنی آئی، علوم پھیلے. تو اس اعتبار سے وہ عام فتوحات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت بڑا تاریخی انقلاب تھا جو محمد نے برپا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو 1920 کی بات ہے اور ہندوستان کی بات ہے. اس کے کچھ عرصے کے بعد ایچ جی ویلز جو برٹشر تھا، انگریز تھا، عام طور پر وہ سائنٹیفک فکشن کے لیے مشہور ہے، اس نے سائنسی کہانیاں لکھی تھی، لیکن تاریخ کی پر بھی اس کی دو کتابیں، تاریخ عالم پر، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں اس نے حضور پر ذرا تفصیلی گفتگو کی ہے، تو اگرچہ ایک اعتبار سے تو حضور پر بڑے اس نے رقیق حملے کیے، بہت ہی گھٹیا تنقید کی جیسے اس دور میں رشدی نے کی ہے، بہت سی شادیاں کی وغیرہ وغیرہ، میں ابھی نہیں چاہتا نقل کفر، کفر نہ باشد، لیکن اس لیے بتا دی یہ بات کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ حضور کا معتقد نہیں ہے، ناقد ہے. لیکن جب خطبہ حجت الوداع پہ آتا ہے تو لکھتا ہے وہ کوٹ کر کے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں، سوائے تقوا کے. پھر لکھا ہے اس نے، آلدو دی سرمنز آف ہیومن اکویلٹی، فریڈم اینڈ فریٹرنیٹی ور سیٹ بیفور آلسو، وی فائنڈ دی سرمن ان جیسس کرائسٹ آلسو، بٹ اٹ مسٹ بی ایکسپٹڈ دیٹ فار دی فرسٹ ٹائم اے سوشل سسٹم بیسڈ آن دیز پرنسپلز واز اسٹیبلشڈ بائی محمد ان دی ہسٹری آف مین کائنڈ. اگرچہ انسانی اخوت و حریت و مساوات کے واعظ پہلے بھی بہت کہے گئے، حضرت مسیح نے بھی بہت واعظ فرمائے، حالانکہ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرتی نظام قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصل میں جو عربی کا ایک مقولہ ہے، الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت تو ہوتی ہے اس کی جس کا اقرار دشمن کرے. ہم تو عقیدت مند ہیں، ہم تو تعریف کریں گے، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، بلکہ جیسے تعریف کا حق ہے تعریف کر ہی نہیں سکتے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غالب کا ایک مصرع ہے، کہا ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہ محمد کے مرتبے سے صلی اللہ علیہ وسلم اصلا واقف صرف اللہ ہے، کوئی اور جان ہی نہیں سکتا. وہ اتنی بلندی ہے کہ آپ کا سر اونچا ہو جائے گا تو آپ اس کا آخری سرا دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال یہ دشمن کی میں نے آپ کو دو گواہیاں دی، تیسری آخری کر کے پھر میں اگلے نقطے کی طرف چلوں گا. 15 برس قبل امریکہ میں کتاب لکھی گئی دی 100، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ پوری انسانی تاریخ سے 100 اشخاص کے نام اس نے چن لیے جو اس کے خیال میں تاریخ کے دھارے کو موڑنے والے تھے، پھر ان میں درجہ بندی کی کہ ان میں سب سے زیادہ مؤثر کون ہوا، پھر کون، پھر کون. انگریزی میں اس کا ٹائٹل ہے دی 100، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ڈیورنگ ہسٹری. نمبر 1 پر لا رہا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور صاف کہتا ہے کہ مجھ پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، میں عیسائی ہوں، کہا جا سکتا ہے کہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، محمد کو نمبر 1 پر لے آئے تو آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس نے دی، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. دنیا کی دوسری شخصیتیں یک رخی ہیں، کوئی بہت بڑا فاتح ہے تو اخلاق اور مذہب کے میدان میں کوئی مقام نہیں. اب سکندر کا کیا مقام ہے، اٹیلا کا کیا مقام ہے، چنگیز خان کا کیا مقام ہے، مائنس نمبر دینے پڑیں گے نا. اور کوئی اگر اخلاق میں مذہب میں اونچا ہے تو سیاست میں حکومت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت عیسیٰ آخر کیا ہے، کوئی حکومت تو قائم نہیں کر سکے. گوتم بدھ مذہب تو بہت بڑا قائم کر دیا لیکن کوئی فتوحات، کوئی حکومت، کوئی ریاست، کوئی شے نہیں. لیکن وہ کہتا ایک ہی شخصیت ہے پوری انسانی تاریخ کی جو ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب، کوئی اور ہے ہی نہیں. دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. میں نے یہ تین گواہیاں دی ہیں اس لیے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب حضور نے برپا کیا. کیسے کیا؟ ہم بھی آج کل بڑے لٹاپین رہتے ہیں، حالات یوں جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے اسلامی انقلاب آ جانا چاہیے، کوئی الیکشن میں حصہ لے رہا ہے کہ شاید اگر دینی لوگ زیادہ چلے جائے تو وہاں جا کر کر دیں گے، کوئی کو کی فکر کرتا ہے. ابھی ہمارے کچھ کہا جاتا ہے مبینہ طور پر، اب میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک صداقت ہے کس حد تک نہیں ہے، لیکن یہ کہ کچھ دل میں درد پیدا ہوا ایک جرنیل کے، ایک بریگیڈیئر کے، لیکن نتیجہ کیا نکلا، پکڑے گئے. یا اس سے پہلے ضیاء الحق نے کیا تو کیا کر کے گیا، کچھ بھی نہیں. تو مختلف طریقوں سے ایک جذبہ تو ہے، خواہش بھی ہے. اور یہ بھی جان لیجئے، یہاں بھی دشمنوں کی بات سمجھیے، اسلامک فنڈامنٹلزم کا اتنا جو شور اور غوغا مچا رکھا ہے دنیا میں ہمارے دشمنوں نے، تو کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا. دی ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ، پورے پورے اتنے موٹے موٹے انہوں نے نیوز ویک کے اور ٹائم کے جو ہیں اسپیشل ایشوز شائع کیے. مسلم فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے دنیا کو. تو واقعہ یہ ہے کہ جوش اور جذبے کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے. مصر میں گبا اسلامیہ کے لوگ جس طریقے سے جانے دے رہے ہیں، پھانسیوں پر جھول رہے ہیں، گولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایف آئی ایس کے نوجوان جس طریقے سے الجزائر کے اندر جانے دے رہے ہیں، کتنے لوگوں نے آ کر افغانستان میں اس امید میں کہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، کوئی سعودی عرب سے چل کر آ گیا ہے. افغانوں کے لیے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے اپنی آزادی کے تحفظ کی جنگ لڑی. افغان جو ہے کبھی غلام نہیں رہا. جب آئی تھی مارگریٹ تھیچر، اس وقت وہ وزیر اعظم تھی انگلستان کی، تو اس نے آ کر تورخم تک گئی تھی اور وہاں جا کر اس نے تقریر جو کی تھی، اس کا ایک بڑا پیارا جملہ تھا، وی لرنڈ اور لیسن اینڈ دی رشینز ول آلسو لرن دیئر لیسن. تین مرتبہ حملے کیے ہیں برٹشرز نے افغانستان پر، وقتی طور پہ تھوڑی سی کامیابی ہوئی، اس کے بعد پھر ریوولٹ ہوئی، معاملہ صاف ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے سمجھ لیا اس قوم کو غلام نہیں رکھا جا سکتا، لہذا جب روسی آ گئے تو اس نے کہا روسیوں کو بھی سبق سیکھ، وہ بھی سیکھ لیں گے، ہم نے بھی سبق سیکھ لیا تھا، وی لرنڈ اور لیسن اینڈ دی رشینز ول آلسو لرن دیئر لیسن. تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی حریت اور آزادی کے لیے جانے دی. سعودی نوجوان کائے کو آیا، کیا اس کے پاس اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی تھی؟ پاکستان کے سینکڑوں نوجوان کیوں جا کر وہاں پر شہید ہو گئے؟ بنگلہ دیش سے، ملائیشیا سے، کہاں کہاں سے، سوڈان سے، مصر سے لوگ آئے، لیکن یہ کہ اس جذبے کے باوجود کامیابی کہیں نہیں ہو رہی. کسی درجے میں کوئی کامیابی ہوئی ہے تو صرف ایک ملک کو، کہ جو شیعہ اکثریت کا ہے، اپنے فقہ کے مطابق، اپنے تصورات کے مطابق کچھ تو کامیابی حاصل کی. یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، اور ہم تو جو ہے ابھی ہم محو نالے جرسے کارما رہے. اس میں اصل غلطی کیا ہو رہی ہے کہ طریقہ کار صحیح نہیں. لہذا سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا. اس میں جو بنیادی شے ہے، اہم ترین ہے، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا آلے انقلاب. کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آلات چاہیے نا، آپریشن کرنا ہے تو اس کے آلات ہیں، کوئی اور کام کرنا ہے اس کے آلات ہیں. آلے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم ہے. قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے نظریات بدلنا، سوچ بدلنا، خیالات بدلنا، عقائد بدلنا، اقدار بدلنا، ان کے اندر ایک انقلاب، ان کے اندر اندر کا انقلاب. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں تبدیل کرتا جب تک کہ وہ اپنے اندر اپنے نفوس کی حالت تبدیل نہ کرے. اندر گند بھرا ہوا ہو، اندر دولت کی آرزو ہو، اندر جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ اسلامی ہو نہ، اور اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے ہم جھنڈا ہاتھ میں اٹھا کے اور نعرہ لگا کے جان بھی دے دیں، وہ جان دینے سے بھی کچھ حاصل نہیں. پہلا کام ہے ایک ایسا گروہ تیار کرنا، ایک ایسی جماعت تیار کرنا جن کا اپنا اندر صاف ہو چکا ہو، پاک ہو چکا ہو، ذہن پاک ہو گیا ہو، خیالات صحیح ہو، ایمان راسخ ہو چکا ہو، اور ان تمام چیزوں کا آلہ اور ذریعہ قرآن حکیم. یہی وجہ ہے کہ حضور کے مشن کا، اب آپ کو سیرت کا معلوم ہی ہے، پہلا حکم آیا، میں نے پانچ آیتیں آپ کو سنائی ہیں. کیا حکم آیا؟ محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. کیا پڑھو؟ قرآن. گویا کہ جس قرآن کی وحی کا آج آغاز کیا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھو. اس وحی میں نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا حکم ہے، نہ انقلاب کا حکم ہے، نہ تبلیغ کا حکم ہے، کسی شے کا حکم نہیں. دو مرتبہ اقرا ہے. دوسری وحی سورہ نون کی ابتدائی آیات، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. تیسری وحی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، دو تہائی رات کھڑے رہو، آدھی رات کھڑے رہو، کم سے کم ایک تہائی رات کھڑے رہو، اور کیا کرو؟ قرآن پڑھتے رہو. اور قرآن کتنا نازل ہوا تھا؟ ابھی یہ تیس پارے آ گئے تھے کیا حضور کے پاس؟ کیا مطلب ہے؟ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، جس کو ہم کہیں گے ہیمر کرو، اسے اتارو اپنے اندر. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا مطلوب تھا، آپ کو معلوم ہے نا، پہلے بیٹری چارج کی جاتی ہے پھر اس سے کام لیا جائے گا نا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹری جو چارج کی گئی، وہ قرآن کے ذریعے سے کی گئی. سورہ شورا میں فرمایا گیا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. نبی آپ کو تو کچھ پتہ نہیں تھا ایمان کسے کہتے ہیں اور کتاب کس کو کہتے ہیں، آپ امی تھے، امی قوم میں پیدا ہوئے، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر نازل کیا ہے جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. تو وہ بیٹری چارج ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے ذریعے سے. اور اس کے بعد چار جگہ قرآن مجید میں آیا کہ حضور کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے، لوگوں کو کھینچنے کا راست طریقہ کیا ہے، جو آ جائیں قریب آ جائیں، جیسے میگنیٹ ہوتا ہے نا، مقناطیس. ہم نے پانچویں جماعت میں پہلا سائنس کا تجربہ کیا، کچھ لوہ چون، لوہے کا برادہ، لکڑی کا برادہ مکسچر تھا، اسے علیحدہ کرو، کیسے کرو گے، اب ایک ایک دانہ نکالنا کتنا مشکل ہے. مقناطیس پکڑا، اس کو پھرایا، لوہا اس کے ساتھ چپک گیا اور برادہ رہ گیا، علیحدہ ہو گیا. یہ پہلا تجربہ تھا پانچویں جماعت میں سائنس کا. قرآن مجید وہ میگنیٹ ہے کہ جو معاشرے میں سے سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لیتا ہے، جن کی طبیعتیں جو سلامتی پر ہیں، جن کے اندر کوئی خیر کا جذبہ ہے، کوئی مادہ ہے، ان کو کھینچنے کے لیے مقناطیس قرآن. لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فعل کیا ہے، یتلو علیہم آیاتی. اور یہ آیات قرآنیہ وہ ہے کہ جس سے انسان کا باطن پاک ہوتا ہے، خیالات، نظریات، افکار، اقدار. لہذا وہ یزکیہم، پاک کرتا ہے ان کو، پھر ان کو اور تعلیم دیتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ طریق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انقلاب محمدی کا پہلا قدم. اس لیے کہ انقلاب آئے گا تو پہلے انسان ہونے چاہیے نا جو انقلاب برپا کرے، اور ہر انقلاب کے لیے ہر قسم کے انسان مناسب نہیں ہے. اسلامی انقلاب لانا ہے تو اسلامی سیرت و کردار والے لوگ چاہیے، کمیونسٹ انقلاب لانا ہے تو جیسے ان کے اپنے نظریات ہیں اس کے مطابق لوگ چاہیے. تو جب اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے تو ان کے ذہنوں کو، ان کے فکر کو، ان کی سوچ کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو اسلام کے رنگ میں ڈھالنا ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے. وہ رنگنے والی شے قرآن ہے. لہذا آپ نے دیکھا چار جگہ یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل جب دعا کر رہے تھے، جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. پندرہویں رکوع میں سورہ بقرہ کی یہ آیت آ گئی. اٹھارہویں کے آخر میں آ گئی کہ دیکھو لوگو، تمہارے جد امجد نے، ابراہیم نے اور ان کے بیٹے اسماعیل نے، وہ بھی تمہارے جد امجد ہی ہیں، جو دعا کی تھی ہم نے اسی دعا کا کو قبول کر کے بھیج دیا ہے اپنا ایک رسول تم میں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اگلی سورت سورہ آل عمران، پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پھر جا کر آگے 28ویں پارے میں سورہ جمعہ میں پھر فرما دیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. گویا کہ وہ جو انسانی قوت تھی، ہیومن فورس، ہیومن پوٹینشل، مین پاور، جو انقلاب کے لیے درکار تھی، وہ محمد الرسول اللہ نے اسے کھینچا بھی قرآن سے، سینچا بھی قرآن سے، آبیاری بھی قرآن سے کی، قرآن ہی سے ان کی تربیت کی، قرآن ہی سے ان کا تزکیہ کیا، ایک جماعت ایسی تیار کر دی سرفروشوں کی جن کی زندگی میں کوئی تضاد نہیں تھا، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. اور یہی آج سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے ہمارے لیے. ہم سے نعتے اونچی سی اونچی پڑھوا لو لیکن سنت رسول کی پیروی ہم نہیں کر سکتے. قرآن سونے کے تار سے لکھوا لو, 40 من سونا لگا دیں گے, قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے. مسجد کو بچانے کے لیے جانے دے دیں گے, نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ ہے اصل روگ جس کی وجہ سے ساری محنتیں ساری کوششیں رائے گاہ جا رہی ہیں. تو وہ پہلے جو انسانی قوت فراہم کرنی ہے, اصل جو ہے سب سے بڑا مرحلہ وہ ہے, اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا ہے. دعوت قرآن کے ذریعے, انذار قرآن کے ذریعے, تبشیر قرآن کے ذریعے, تذکیر قرآن کے ذریعے, وذکر بالقرآن من یخاف وعید, فإنما یسرناہ للسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. تبشیر کرو تو قرآن سے, انذار کرو تو قرآن سے, تذکیر کرو تو قرآن سے, اندھیروں سے نکالو روشنی کی طرف تو قرآن سے. سورہ حدید کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی, هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. اللہ تو تم پر بہت مہربان ہے, بہت بہت ہی شفیق ہے. وہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے, ان آیات بینات کے ذریعے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے, کفر کے اندھیرے سے نکالے, شرک کے اندھیرے سے نکالے, الحاد کے اندھیرے سے نکالے, مادہ پرستی کے اندھیروں سے نکالے, دنیا پرستی کے, شہوات پرستی کے, دولت پرستی کے ان تمام اندھیاروں سے نکال کر اور نور ایمان میں لانے والی شے قرآن ہے. ہم نے قرآن مجید کو صرف ایک حصول ثواب کا ایک آلہ بنا دیا. پڑھ کر ثواب حاصل کرو, بغیر سمجھے پڑھو ثواب لے لو, یا فوج شدگان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے قرآن پڑھو اور بخش دو. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ با آیا تشترا کارے جنی نیس کیس یاسی نے وہ آسا بمیری. تیسرا کام اور بھی ہے, کسی کی جان نہ نکل رہی ہو تو اس یاسین پڑھ کے سنا دو, آسانی سے جان نکل جائے گی. یہ قرآن کا مسئلہ. بہرحال میں چونکہ وقت بہت ہی کم ہے, تو چونکہ یہ الہدا لائبریری آپ کے شہر میں شروع ہو رہی ہے, عبد الواحد آصف صاحب نے بڑی ہمت کی ہے, بڑی کوشش کی ہے یہاں پر اس پیغام کو لانے کے لیے. وہ پیغام اتنا انقلابی تھا کہ کفر کے مراکز میں ہلچل ہو گئی تھی جب 15 مہینے وہ الہدا چلا ہے ٹی وی پر. تو الامان الحفیظ, اگر یہ پیغام چلتا رہا تو پھر ہمارے نظریات کی خیر نہیں, ہمارے خیالات, ہمارے اباحیت پسندانہ نظریات, ہمارے ملحدانہ خیالات, یہ تو ختم ہو جائیں گے, طوفان اٹھا دیا گیا. اس لیے وہ بند. لیکن بہرحال ایک راستہ بند ہوتا ہے, دوسرا اللہ راستہ کھول دیتا ہے. ایک بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ جو موقع ملے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے دین کے لیے, جو خدمت کر سکتا ہو کرے. وہ موقع ملا, ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا, وہ ختم ہو گیا. آڈیو ہے, ویڈیو ہے, قرآن مجید کی دعوت ہے, کتابیں چھپ رہی ہیں, رسالے چھپ رہے ہیں, پھر یہ کہ قرآن اکیڈمیز قائم ہو چکی ہیں کراچی میں, لاہور میں, ملتان میں, اب فیصل آباد میں تعبیر شروع ہوگی انشاءاللہ جلد. ان میں کے جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ہم تربیت دیتے ہیں کہ وہ قرآن سمجھیں. امریکہ تک سے چل کر لوگ آئے ہیں اور اس وقت بھی 6 افراد موجود ہیں لاہور میں. ہمارا اس 1 سال کا جو ہے دعوت رجوع القرآن کورس جو ہے اس کی تقسیم اسناد کی تقریب ہوگی 18 جولائی کو یا 19 جولائی کو. اس میں آپ دیکھیں گے اگر آپ وہاں آئے کہ وہاں تو امریکہ سے آئے ہوئے, 1 سال لگایا ہے, اپنے کاروبار چھوڑ کر آئے, جاب چھوڑ کر آئے. یہ تو اس لیے کہ چونکہ بہت دور کی بات ہے, ورنہ پاکستان سے ہمارے بہت سے لوگ آتے ہیں, 1 سال رہتے ہیں, عربی سیکھتے ہیں, قرآن مجید کا فکر اور فلسفہ انہیں سمجھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی خیروں کو منتعلم القرآن وعلمہ. میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، کسی نے ناظرہ سیکھا ہے وہ ناظرہ آگے شروع کر دیں، کسی نے حفظ کیا وہ حفظ کرانا شروع کر دیں، عربی سیکھ لیے تو کیا کہنے ہیں عربی دوسروں کو سکھائیے تاکہ وہ اپنی آنکھیں کھول کر خود اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھ سکے۔ اور پھر یہ کہ تعلیم یافتہ لوگ ہوں، انجینئرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، آخر میرے درس میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے تھے، میں کوئی آسمان کے ستارے توڑ کے نہیں لاتا تھا کہ میرے درس میں پانچ پانچ سو سات سات سو آدمی لاہور میں جمع ہو جائے، اور بہت بڑے بڑے علماء نے بھی کوشش کی ہے کہ ایسا حلقہ ہو جائے، لوگ نہیں آتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے علماء جو ہے وہ علم کے تربیلا ڈیم ہے، اتنا علم ہے لیکن ان کا علم لوگوں تک نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ کئی سو سال پرانی اصطلاحات میں بات کرتے ہیں، آج کا آدمی ان اصطلاحات سے واقف نہیں۔ کمیونیکیشن چینل بلاک ہو گیا، اب تربیلا ڈیم ہو یا منگلا ڈیم ہو پانی تو کھڑا ہے، اس پانی کا فائدہ کیا ہے جب تک کہ وہ دریا میں چھوڑا جائے، دریا سے بیراج میں آئے گا، بیراج سے نہروں میں جائے گا، نہروں سے راج پاؤں میں جائے گا، اب زمین پہ پہنچے گا تو پانی کا فائدہ ہوگا، اگر ابلاغ ہی نہیں ہو رہا، زمین تک نہیں پہنچ رہا تو کھڑا ہوا ہے پانی، اس کا کوئی حاصل نہیں۔ علماء کا جو ان کا تعلیم کا نظام وہی پرانا چلا رہا ہے، جدید نظریات سے واقف نہیں، جدید سائنس سے واقف نہیں، جدید اصطلاحات سے واقف نہیں، تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہن کا صغرا کبرا نہیں جانتے، تو وہ کمیونیکیشن نہیں ہوتا۔ ورنہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، علماء کرام کا جو علم ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ علم اس فریکوینسی پر نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ریڈیو کا جب تک آپ گھماتے رہتے ہیں فریکوینسی ٹیلی کرے تو وہ کیچ کر لیتا ہے، ورنہ وہی ریڈیو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، اگر فریکوینسی پر نہیں آیا ہے تو وہ کچھ بھی کیچ نہیں کرے گا، تو فریکوینسی ڈفرینٹ ہو گئی۔ اس لیے کہ میں نے چونکہ جدید تعلیم حاصل کی ہے، ایم بی بی ایس کیا ہے، میں ان کے صغرا کبرا کو جانتا ہوں، میں ان میں سے ہوں، لہذا میری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور میں نے اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں ایسے نوجوان تیار کر دیے ہیں، ایم بی بی ایس ہے، بی ڈی ایس ہے، بی ایس سی انجینئرنگ ہے، ایم ایس سی انجینئرنگ ہے، اور خاصے معمر قسم کے سینئر لوگ ڈاکٹر، جنہیں اب یاد آیا کہ بھائی یہ تو بات ٹھیک کہہ رہا ہے یہ شخص، ہم نے ڈاکٹری پڑھ لی، انجینئرنگ پڑھ لی، دین کا الف کا نام بے نہیں آتا ہمیں، اب اس کو تاہی کی کسی طریقے سے تلافی بھی ہونی چاہیے کہ نہیں۔ ڈاکٹر عامر عزیز خان کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس وقت وہ ٹاپ کا آرتھوپیڈک سرجن ہے لاہور کا، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر جب پہنچ گیا ہے، جو کہ ڈاکٹروں کے لیے گویا کہ پنجاب میں وہ معراج ہوتی ہے کہ اب یہ کنگ ایڈورڈ میں پہنچ گئے، وہاں پہنچتے ایک سال کی چھٹی لی ہے، اس سال ہمارے منتخب کو جو ہمارا کورس ہے ایک سالہ، اس کے اندر وہ بھی شریک۔ جس کے دل میں جذبہ جاگ جائے گا وہ قربانی دے گا، اور قربانی دے گا تو اب وہ سرجن جو ہے جب وہ درس دے گا تو اس کی جو تاثیر ہوگی وہ عالم دین کے درس کی تاثیر نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہمیں ایک ایسی جماعت پیدا کرنی ہے جو علماء سے لے اور ان کو دے، درمیان میں انٹرمیڈیٹ کیٹلسٹ جن کو کہتے ہیں وہ ایک نئے پیدا کرنے پڑیں گے، جو میں نے پیدا کیے الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد۔ تو یہ کام جو آپ کے شہر میں شروع ہو رہا ہے یہ بھی اسی کا آغاز ہے۔ یہ شہر آپ کا بہت اہم ہے، بڑے انقلابی مزاج کے لوگ یہاں پر رہے ہیں، کسان تحریک کا مرکز رہا ہے، کبھی بھاشانی صاحب نے یہاں نعرہ لگایا تھا، یہ ساری جو ہے اس اعتبار سے اس شہر میں ظاہر بات ہے کہ جو بھی عام سیاسی شعور ہے پاکستان کی، جو اس کی جو سطح ہے عام جگہوں پر پنجاب میں، اس میں ایک نمایاں مقام اس کو حاصل ہے۔ پنجاب میں عوام کی سیاسی سطح بہت پست ہے، اس کے مقابلے میں این ڈبلیو ایف پی میں عوام کے سیاسی شعور کی سطح بہت بلند ہے۔ وہاں خدائے خدمتگاروں کی تحریک رہی ہے، وہاں انہوں نے ویسے بھی معاشرتی طور پر ان کا معاشرہ بہت بہتر ہے پنجاب کے معاشرے سے، یہاں پہ زمیندار چودھری کے برابر اس کا مسلی بیٹھ نہیں سکتا، اور وہاں پٹھانوں کے اندر ایک ایسا لباس پہنا ہوگا خان کے ساتھ ہی بیٹھ جائے گا کاشتکار، اور اس کے اندر کہیں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرے گا، جیسے کہ ہم نے عرب میں دیکھا ہے، وزیر ہے اس کا سواب جو اس کا ڈرائیور ہے، لنچ آور میں دونوں ایک میز پر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. جب ڈیوٹی پر ہے تو سنواد سنواد ہے, بواب بواب ہے, دربان دربان ہے, اور وزیر وزیر ہے. جب کھانا کھانے کے بیٹھیں گے تو وہ سب انسانوں کے اعتبار سے مساوی ہیں. پنجاب میں تو بڑی اونچ نیچ ہے, چودھری چودھری کے قریب مسلی پھٹک سکتا کہیں. اس اعتبار سے پنجاب میں بحیثیت مجموعی سیاسی شعور کی سطح بہت پست ہے. سندھ میں بھی بہت اونچی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کو چونکہ یہ بہت خطرہ محسوس ہوا کہ ہماری تہذیب زبان کلچر جو ہے اس کو وہ تو بالکل ختم نہ ہو جائے, تو ان کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوا. پنجاب میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کا اس اعتبار سے نمایاں مقام ہے کہ اگرچہ کوئی مرکزی شہر نہیں ہے, کوئی لاہور کی طرح کا شہر تو نہیں ہے, لیکن یہاں کا سیاسی شعور جو ہے, اجتماعی شعور, عام جو سطح ہے اس سے بلند ہے. اب اس سطح میں اس دھارے کو لا کر شامل کرنے کے لیے کہ قرآن کا شعور, قرآن کا فلسفہ, قرآن کا فکر, قرآن کا پیغام, قرآن کی حکمت, اس کا بھی یہاں ایک سرچشمہ جاری ہوا, اور یہ اب آپ کے پاس لائبریری کی شکل میں ہے. ہماری کتابیں یہاں رہیں گی, ہمارے آڈیو کیسٹس ہوں گے, ویڈیو کیسٹس ہوں گے, مستعار لے سکتے ہیں, لائبریری کے ممبر بن سکیں گے, لے جائیے پڑھیے واپس کر دیجئے, کوئی فیس نہیں ہے. زیادہ زیادہ شاید کوئی ڈپازٹ یہاں پر رکھیں. اسی طریقے سے یہاں پر سیل کا بندوبست بھی ہوگا. آڈیو کیسٹ خریدیے, ویڈیو کیسٹ خریدیے, کیونکہ زمانے نے جو ترقی کی ہے, آڈیو ویژول ایڈز جو فراہم ہو گئے ہیں تعلیم کے, اس سے اگر برائی پھیلتی ہے تو ہمیں, اب یہ لاؤڈ اسپیکر ہم استعمال کر رہے ہیں, اگر اس کے ذریعے سے گانے نشر ہو سکتے ہیں تو آج میری تقریر بھی تو آپ سب سن رہے ہیں نا, ورنہ کیسے سنتے سب کے سب لوگ, کچھ اس کمرے میں بیٹھے ہیں, کچھ وہاں بیٹھے ہیں. پھر یہ کہ ادھر جو بیٹھے ہیں ان کو اگر ٹی وی سامنے نظر نہ آ رہا ہو تو وہ کیا سنیں گے, کیسے سنیں گے, وہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ تو نہیں ہوتا. اس حوالے سے جو بھی وسائل و ذرائع ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنا یہ سنت نبوی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وہی نعرہ لگایا تھا جو عرب جاہلیت میں لگایا جاتا تھا, وا صباحا. عربوں میں سب سے زیادہ اہم خبر کیا ہوتی تھی کہ فلاں قبیلہ تم پر شبخون مارنے والا ہے. کسی شخص کو اگر یہ اطلاع مل گئی اب کیسے پورے قبیلے کو بتائے, نہ ٹیلی فون ہے نہ لاؤڈ سپیکر ہے, گھر گھر جائے کیا کرے, کیسے کرے. لہذا ان کا اصول کیا تھا, کوئی شخص نذیر عریاں کپڑے اتار کے مادر ذات برہنہ ہو کر کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو جاتا تھا اور وہاں سے زبان سے تو نعرہ لگاتا تھا, وا صباحا, ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے, غارت گری والی صبح آنے والی ہے. اب یہ آواز بھی ایک آدمی کی کہاں تک جائے گی, لیکن دور سے بھی آدمی دیکھ لیتا تھا ایک ننگا آدمی کھڑا ہے اوپر, کوئی نہ کوئی خطرے کی بات ہے, داؤ. اب حضور نے کیا کیا, اس میں سے جو حرام کا پہلو تھا وہ نکال دیا. ننگے ہونے کا کوئی امکان نہیں محمد رسول اللہ کے لیے, لیکن کوہ صفا پر چڑھے کھڑے ہوئے نعرہ وہی لگایا, وا صباحا. اب لوگ دوڑے, کیونکہ ان کے تو یوں سمجھیے کہ کنڈیشن ریفلیکس بن چکی تھی کہ یہ نعرہ آئے تو دوڑو, کوئی بڑا خطرہ ہے. گئے تو وہاں پر جب حضور نے اپنی دعوت رکھی تو سگا چچا کہنے لگا, ابو لہب علیہ ما علیہ, تبن لکا لہذا جماعتنا, تمہارے لیے تباہی بربادی ہو, تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا, ہم تو اپنے بڑے اہم کاموں میں لگے ہوئے تھے, سمجھے تھے واقعی بڑی خبر ہے. تو بہرحال اس کا یہ افتتاح ہو رہا ہے تاکہ آپ اس کام کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنائیں. اب میں تھوڑا سا وقت آپ کا لے لوں گا, کیونکہ ابھی ایک نوجوان کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک گروپ ہے نوجوانوں کا, جوش بہت ہے, جذبہ بہت ہے, کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کچھ جلدی سے انقلاب برپا کرنے کا کام ہو, جانے دے دیں ہم, انقلاب آ جائے. تو ایسے, کیونکہ یہ صرف انہی کی بات نہیں, بہت سے لوگوں کی بات ہے, اور یہ عام انسانی کمزوری ہے. جوش میں آ کر جان دینا آسان, ہوش میں مسلسل کام کرنا مشکل, پابندی کے ساتھ کام کرنا مشکل, نظم میں ڈسپلن میں کس کر کام کرنا مشکل. جوش میں, ختم نبوت کی تحریک میں سن 53 میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, کہ یہ جو بانسا والا بازار آتا ہے شالمی گیٹ سے, ہم نے دیکھا پولیس والے بھاگے آ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, تو پتا نہیں کیا ہوا, پیچھے سے جلوس آ رہا تھا ختم نبوت کا. یہاں پر جو سڑک اب اترتی ہے نیچے, وہ تو اب آ گئی اسپتال کے اندر ہی, انہوں نے کارنرز کے اوپر آ کر پوزیشن لی اور ایک باڑھ ماری، چند نوجوان گرے. اس کے بعد اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کچھ نوجوان آگے آئے، غریبان کھولے، مارو گولی، پھر باڑھ آئی اور کہیں گرے. اور یہ کون تھے؟ گامے ماجے تھے، علماء نہیں تھے، نماز پڑھنے کا کوئی سروکار ان سے ان کا نہیں تھا، لیکن چونکہ جوش ختم نبوت پر، تقریریں سنی علماء کی، ناموس رسالت پر قربان ہونے کے لیے جذبہ پیدا ہو گیا، انہوں نے جان دے دی. اور اس میں معلوم ہوا بعد میں آپریشن تھیٹر میں کہ پہلی مرتبہ جو گرے ہیں ان میں ایک شخص تھا جس کا دوسری مرتبہ سگا بھائی دوسرا بھی، دونوں گئے. تو بھڑک اٹھنا آسان ہے، جوش میں آ کے جان دینا آسان ہے، ہوش کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، پابندی کے ساتھ، دوام کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا مشکل ہے. لیکن کہاوت بھی ہے پرانی، سہج پکے سو میٹھا ہو، سہج پکے سو میٹھا ہو. ایک دم آگ بڑی تیز آپ کر دیجئے، گوشت جل جائے گا. وہ تو آنچ دینی ہوگی اس کو، اس کو ایک خاص طریقے سے آپ جو ہے حرارت پہنچائیں گے تو پکے گا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا مرحلہ ہے مردان کار کی تیاری، وہ تو کل کا کل قرآن کے ذریعے سے ہوگا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اگلا مرحلہ یہ ہے جتنے لوگ شامل ہو اسی دعوت میں لگ جائیں، قرآن کی دعوت کو آگے پھیلاؤ آگے پھیلاؤ، چراغ سے چراغ روشن ہو، ایک سے دوسرے تک بات جائے، اور ایک نظم کے خوگر ہو جائیں، ایک امیر سے بیعت کریں سب اطاعت کی، شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم دو گے مانیں گے. تم حکم دو گے آگے بڑھیں گے، حکم دو گے رک جائیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے، ابھی مالا کنڈ میں سینکڑوں مسلمان ختم ہو گیا، پورے پورے گاؤں بعد میں جو ہیں کانسٹیبلری نے ختم کر دیے، اور وہ جو بلڈوز کر دیے پورے پورے گاؤں. اب وہاں کے لیڈر تھے مولانا صوفی محمد، بہت نیک آدمی، کوئی شک نہیں، میں دو مرتبہ ان سے ملا ہوں، لیکن نہ جماعت تیار کی، نہ نظم کا خوگر بنایا، تحریک شروع کر دی. وہ کہتے ہیں میں نے تو حکم دیا ہی نہیں گولی چلانے کا، انہوں نے شروع کر دی گولیاں چلانے. اس کے بعد وہ ہاتھ جوڑتے پھرے کہ خدا کے لیے بند کرو اور مورتوں سے اتر آؤ. جیسے بلوچستان میں کبھی بلوچ چڑھ گئے تھے پہاڑوں کے اوپر، ایسے ہی وہاں پر پٹھان چڑھ گئے پہاڑوں کے اوپر، اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے. اب ہر جگہ اس مورچے تک جانا اس بوڑھے آدمی کے لیے ناممکن، لہذا ایک ہیلی کاپٹر حکومت سے لیا، وہ ہیلی کاپٹر لے کر انہیں گھوم رہا ہے، ایک ایک جگہ جا کر ہاتھ جوڑ رہے باہر نکل آؤ چھوڑ دو. اور انہوں نے کہا مولوی معلوم ہوتا بک گیا. کیا نتیجہ نکلا؟ جوش میں لوگوں نے جانے دے دی، خیر کوئی برآمد نہیں. جوش میں نظام مستوی تحریک میں جانے دے دی، کیا خیر برآمد ہوا؟ تو یہ تو پہلے ایک ایسی جماعت تیار کی جائے جو میرے اندازے میں پاکستان کے حوالے سے، اگر پاکستان چھوٹا سا جزیرہ ہوتا، اس کی 10,000 کی آبادی ہوتی، 100 آدمی انقلاب لا سکتا تھا یہاں. لیکن پاکستان ایک ملک ہے جس کی 12 کروڑ 13 کروڑ آبادی ہے، یہاں 200-400 آدمیوں سے تو انقلاب نہیں آ سکتا. کم سے کم 1,00,000 آدمی ایسا تیار ہو جائے جو نمبر ایک اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکا ہو، ورنہ گھر میں بیٹھے اسلام کا نام لیتا ہے تو منافق ہے. اپنی ذات پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر سکتے، اپنی معاش اور معاشرت کو اسلام کے مطابق نہیں بنا سکتے اور چلے ہیں اسلام قائم کرنے، ان سے بڑا احمق کوئی نہیں. پہلے اپنی ذات پر، اپنے گھر میں اسلام نافذ کرو، مل جل کر ایک امیر سے بیعت کر کے اس کے حکم کے پابند ہو جاؤ. تعلیم یافتہ ہے، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ ایک نظم پڑھی ہوگی، میں نے میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی. فوج کا ڈسپلن پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کمانڈ آ گئی، آرڈر آ گیا اٹیک، تو اب یہ نہیں دیکھنا کتنا خطرہ ہے، کیا خوف ہے، جان تو نہیں چلی جائے، نہیں، پھر نہیں. کیونکہ اس نظم کا اصول یہ ہے کہ لائٹ بریگیڈ 600 آدمیوں پر مشتمل ایک رسالہ تھا، وہ آج کل تو ٹینکوں کا ہوتا، اس پر گھوڑے کا تھا. حکم دے دیا گیا چارج دا لائٹ بریگیڈ، لائٹ بریگیڈ حملہ کرے. اب انہیں معلوم تھا کینز ٹو رائٹ آف دم، کینز ٹو لیفٹ آف دم، کینز ان فرنٹ آف دم، توپیں داڑھی طرف بھی لگی ہوئی ہیں، بائیں طرف بھی لگی ہوئی ہیں، سامنے بھی لگی ہوئی ہیں، جو حملہ کریں گے
ان کی دھجیاں نہیں ہو جائیں گی. سم ون ہیز بلنڈرڈ, سب نے یہ سوچا کہ کسی نے بڑی غلطی کی ہے, یہ حملے کا یہ وقت اور یہ حملے کا یہ حکم جو ہے صحیح نہیں ہے. لیکن دیئر از ناٹ ٹو ریزن بھائی, دیئر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. ان ٹو دی ویلی آف ڈیتھ روڈ دی 600. ان کا کام یہ نہیں تھا کہ حکم کے بارے میں پوچھے کہ صاحب یہ حکم اچھا ہے کہ برا ہے. انہیں حکم ملا, کمانڈ ملا, حملہ کیا, 600 کے 600 آدمی اس موت کی وادی میں اتر گئے. یہ بھی ہو, لیکن یہ بھی ہو کہ جہاں کہہ دیا جائے رک جاؤ, رک جائے. 1400 صحابہ کا خون کھول رہا تھا جب حضور صلح حدیبیہ کر رہے تھے. کیوں کر رہے ہیں ہم دب کر صلح؟ لیکن کسی ایک نے بھی مجال ہے جو حضور کی خلاف ورزی کی ہو. خون اتنا کھول رہا تھا, حضرت عمر سے تو برداشت بھی نہیں ہوا. ساری عمر بعد میں پچھتاتے رہے, حالانکہ کہ کوئی ایسی گستاخی نہیں تھی, لیکن احساس کی شدت ہوتی ہے اس طرح کی بات کر لینا, بھی پچھتاتے رہے ساری عمر. گئے حضور, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ہم حق پر ہیں. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ بالکل میں اللہ کا رسول ہوں. پھر ہم دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا, میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم اللہ کی طرف سے, بس بات ختم. اس کے بعد زبان بند. لیکن یہ معاملہ جو ہے, چونکہ اہل تشیع نے بہت اس کو ابھار دیا ہے کہ حضرت عمر بڑے گستاخ تھے, یہی گستاخی اگر اس کا نام گستاخی حضرت علی نے بھی کی ہے, اسی موقع پر کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, جب سہیل بن عمر نے یہ کہا جو آیا تھا وہاں سے قریش مکہ, جو کفار کا جو نمائندہ تھا. جب صلح نامہ لکھا جا رہا ہے تو لکھا گیا یہ صلح ہے محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے مابین. انہوں نے کہا سٹاپ, اس صلح نامے پر آپ کے بھی دستخط ہوں گے, ہمارے بھی ہوں گے, گویا کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا. اگر اللہ کا رسول مان لے تو جھگڑا کائے کا, پھر کائے کی صلح کی ضرورت ہے؟ پھر تو معاملہ ختم ہو گیا. یہاں رسول اللہ کا لفظ نہیں آئے گا, یہاں آئے گا یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین. حضور مسکرائے, تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں, لیکن کاتب کون تھے اس وقت حضرت علی؟ اے علی مٹا دو وہ لفظ, رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. حضور میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا. حکم عدولی ہو گئی کہ نہیں؟ لیکن کیا اہمیت ہے دینی کی وجہ سے؟ انہوں نے بولا مجھے بتاؤ کہاں ہے, اور آپ نے وہ لفظ مٹا دیا. اب لکھا گیا محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین یہ معاہدہ. لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ صدمہ اتنا تھا مسلمانوں کو کہ جب صلح ہو گئی, اب حضور نے کہا اٹھو یہی احرام کھول دو, قربانیاں یہی دے دو, ایک نہیں اٹھا. دوسری مرتبہ کہا پھر کوئی نہیں اٹھا, تیسری مرتبہ کہا پھر کوئی نہیں اٹھا. دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین وہ اس سفر میں ساتھ تھی. بڑے ہی آپ نے دل گرفتہ لہجے میں کہا, میں نے مسلمانوں سے 3 دفعہ کہا ہے کہ احرام کھول دو اور قربانی یہی دے دو, کوئی نہیں اٹھ رہا. انہوں نے مشورہ دیا, حضور آپ زبان سے کچھ نہ فرمائیں, آپ اپنی قربانی دیجئے اور احرام کھول دیجئے, بس. یہ آپ نے آ کر کیا, آپ سب کھڑے ہو گئے. اس لیے کہ وہ سوچتے تھے پتہ نہیں اللہ کا رسول ہمارا امتحان لے رہا ہے, کیا معاملہ ہے یہ, یا کوئی صورت حال شاید بدل جائے. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں احرام باندھا ہوا ہو اور بغیر حج یا عمرہ کیے کھول دیا جائے. اور یہ قربانیاں تو تھیں حدیًا بالغًا کعبہ, یہ کعبے تک جانی تھی, یہاں کیسے ہم ان کو ذبح کر دیں؟ لیکن یہ کہ جب حضور نے کر دیا سب, تو حکم دے تو بڑھے اور حکم دے تو رک دے. اسی طریقے سے غزوہ احد میں 35 حضرات سے غلطی ہو گئی. حضور نے کہا تھا یہ 50 تیر انداز یہیں پر رہیں گے, کسی صورت یہاں سے نہیں چلیں گے. فتح ہو گئی, اب ان میں اختلاف ہو گیا. حضور نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا کہ چاہے ہم سب قتل ہو جائیں اور ہماری بوٹیاں تم دیکھو کہ چیلے اور کوے کھا رہے ہیں نوچ نوچ کر, تب بھی یہاں سے مت ہلنا, اب تو فتح ہو گئی ہے, چلو. جو لوکل کمانڈر تھے وہ کہتے رہے کہ نہیں مت ہلو یہاں سے. 50 میں سے 35 چلے گئے, فتح شکست میں بدل گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے. میں نے آپ کو 3 واقعات بتا دیے, 2 سیرت سے اور 1 آج کی. جب تک ڈسپلن جماعت نہ ہو, اور آج کا اور واقعہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے افغان مجاہدین نے قربانیاں دیں، 15 لاکھ آدمی اب تک کہتے ہیں کہ ختم ہو چکا ہے، 50 لاکھ آدمی بے گھر ہوا ہے، ایک امیر سے بیعت کی تھی اور کر کے توڑ دی، عبد الرسول سیاح ان سے بیعت کی، ان سب نے، حکمت یار نے اور ربانی نے، ان سب نے کی، اور کی کہاں، کعبے میں، حرم میں بیٹھ کر بیعت کی، پاکستان میں آ کر توڑ دی، اس کی سزا ہے جو بھگت رہے، جو اب جہاد فی سبیل اللہ، فساد فی سبیل اللہ بن گیا ہے. ویسے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی خیر برآمد کرے گا، بہت سے لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ جانے دی ہیں، تو رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، جیسے ان 35 صحابہ کی غلطی کی اللہ نے سزا دی، ایسے ہی ان کی غلطی کی سزا جب اللہ کی حکمت میں مکمل ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی. بہرحال پہلا کام افراد کو تیار کرنا، ایمان پیدا کرنا، قرآن کے ذریعے کرنا، اس کے نور سے اپنے باطن کو منور کرنا، اور پھر منظم ہو جانا ایک امیر سے بیعت کر کے. یہ طاقت فرض کیجئے اس وقت 500 افراد ایسے ہیں، تو کیا 500 افراد بغاوت کر سکتے ہیں؟ 8-10 لاکھ تو فوجی ہوگی پاکستان کی، کیا کریں گے آپ؟ پھر ایئر فورس بھی ہے. حافظ الاسد نے ایک دن میں 20,000 اخوانیوں کو ختم کر دیا شہر حما میں، تو صورتحال بڑی قابل غور ہے کہ نہیں؟ کیا کریں؟ میرے نزدیک جب تک کم سے کم 1 لاکھ آدمی ایسا تیار نہ ہو جائے، صرف 3 کام کرتے رہیے، جو آئے وہ یہی کام شروع کر دے تاکہ آگے بڑھے. 500 ہے وہ 500,000 بنے، 1,000-2,000 بنے، 2,000-4,000 بنے، اور جب تک وہ 1 لاکھ کی فگر کم سے کم، یہ بھی اندازے کی بات ہے، نہ ہو جائے یہی 3 کام. وہ 3 کام کون سے؟ وہ بھی میں کہیں سے اپنے پاس سے اپنی جیب سے کچھ نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا. قرآن کی آیت، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. خیر کی دعوت دیتے رہو، اور سب سے بڑا خیر قرآن ہے، هو خیر مما یجمعون. قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، قرآن کے نور کو عام کرتے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو، بدی سے روکتے رہو، لیکن صرف زبان سے، ہاتھ سے نہیں. اپنے گھر میں طاقت استعمال کرو، وہاں کے تو تم ہیڈ ہو، اور نہیں ہو تو ڈوب مرو اگر نہیں ہو اپنے گھر میں بھی. اور یہ حدیث ہے حضور کی، اموركم الى نسائكم، جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں، فبطن الارض خیر لكم من ظهرها، تو تمہارا زمین کی پیٹ میں دفن ہو جانا بہتر ہے اس کی پیٹھ پر چلنے سے. پیٹھ پر چلتے ہیں زندہ، اور قبر میں دفن ہوتے ہیں پیٹ کے، زمین کے پیٹ میں مردہ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیے، اگر آپ کے اپنے گھر میں آپ کا حکم نہیں چلتا تو دور مرنا چاہیے، یہ نکل بھاگیے وہاں سے، ہجرت کیجیے. بہرحال یہ کام کیا ہوا ہو اپنا، اور اس کے بعد یہ 3 کام، لیکن زبان سے. جب 1 لاکھ ہو جائیں، فرض کیجئے 2 سال میں ہو جائیں، 6 سال میں ہو جائیں، 8 سال میں ہو جائیں، نہیں ہوتے میری زندگی میں تو مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. 950 برس تک اگر حضرت نوح علیہ السلام کو آدمی نہیں ملے تو انہوں نے اگلا قدم نہیں اٹھایا. قرآن میں اگر 950 کا حصہ نہ آ گیا ہوتا تو میں کبھی مانتا ہی نہ. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فيهم الف سنة الا 50 عاما. 950 برس تک رہے حضرت نوح، اور سنا یہ ہے کہ 72 افراد آئے، گویا کہ 15 برس میں 1 آدمی. تو اگلا قدم کیسے اٹھا دیں گے؟ قتال کیسے شروع کر دیں گے؟ ناممکن. اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو اب کیا کریں گے؟ اب نہیں، انل منکر بالید، طاقت کے ساتھ، کیونکہ 1 لاکھ ووٹوں سے آپ انقلاب برپا نہیں کر سکتے. وہاں تو گنتی ہوگی، فاسق و فاجر کا بھی 1 ووٹ، اور بڑے سے بڑے متقی کا بھی 1 ووٹ. نمبر 2، یہاں تو وہ سارے ووٹ جو ہے 85% ووٹ بڑے زمینداروں، قبائلی سرداروں، وڈیروں اور جاگیرداروں اور قوانین کے قبضے میں، لہذا بہتر سے بہتر الیکشن ہو جائے، ٹرانسپیرنٹ سے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے، کتنا ہی منصفانہ ہو جائے وہی آئیں گے. شہروں میں فرق پڑ سکتا ہے، کراچی میں، لاہور میں، عام طور پر شہروں میں پھر سرمایہ دار آئے گا، الا یہ کہ کوئی خاص تحریک چل گئی ہو، جیسے ایم کیو ایم کی تحریک چل گئی، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ نوجوان بھی آ گئے، ورنہ عام طور پہ سرمایہ دار. تو انتخابات سے نہیں، اب نہیں ان المنکر بلین، اب چیلنج دیا جائے گا یہ کام حرام ہے، اب نہیں ہونے دیں گے. گھیراؤ کریں، پکٹنگ کریں، دھرنے ماریں، جو قاضی حسین احمد صاحب کل جا رہے ہیں دھرنا مارنے، لیکن وہ دھرنا نہیں ہے، انہوں نے غلط لفظ استعمال کیا ہے، وہ تو مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. دھرنا تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ جائیں، جیسے سی او نے دھرنا مارا تھا 50,000 میں 1980 میں، سیکرٹریٹ کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے، 3 دن تک بیٹھے رہے، نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک کہ ہمیں یہ ایشورنس نہ دی جائے کہ ہمیں زکات سے مستثنا کیا جائے گا، ہم زکات اس حکومت کو دینے کو تیار ہیں. مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑی گئی زمین میں، اور مارشل لا ابھی بوڑھا نہیں ہوا تھا، کمزور نہیں ہوا تھا، ابھی تو 3 سال کی عمر تھی. 1977 میں مارشل لا آیا تھا، 1980 کا یہ واقعہ. انڈر ٹیکنگ دی ہے ریٹرن کہ آپ کو زکات سے مستثنا کر دیا جائے گا، تب وہ اٹھے ہیں، ورنہ کہتے تھے مارو گولیاں، نہیں اٹھے. یہ طریقہ ہے، اور یہی طریقہ اس آخری شکل میں ایران میں ہوا، وہاں گولیاں چلی، یہاں تو گولی نہیں چلی. کیوں نہیں چلی؟ ضیاء الحق جو ہے اور کچھ بھی تھا یا نہیں تھا، سمجھدار آدمی تھا، اسے معلوم تھا فوج میں شیعہ بھی ہے، آفیسرز بھی ہیں، بڑے جنرل بھی ہیں، پولیس میں ٹاپ کے آفیسر میں شاید اکثریت ہی ہو شیعوں کی، ذرائع ابلاغ شیعوں کے ہاتھ میں ہے، بیوروکریسی ہماری جو ہے اس میں شیعہ بہت مؤثر ہے. تو اس ملک کا معاملہ ایسا نہیں ہے شیعوں کے اوپر گولی چل جائے تو کیا قیامت آ جائے، کیا پتا. لہذا اپنی مونچھ نیچے کر لی، ناک رگڑ دی، اپنی وہ جو بھی ہو سکتی تھی رسوائی اس شخص نے گوارا کر لی، لیکن وہ کام نہیں کیا کہ گولیاں چلاتا. لیکن یہ کہ ایران میں تو گولیاں چلی، لوگوں نے جانے دی، لیکن پھر شاہ کو بھاگنا پڑا کہ نہیں. ہمارے بیچارے جتنے بھی دنیا کے اندر تحریکیں ہیں، یا تو بیلٹ کے چکر میں الیکشن 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 الیکشن، 45 برس ہو گئے الیکشن لڑتے ہوئے، کچھ ہاتھ نہیں آیا، لیکن الیکشن 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 الیکشن، یا پھر جو لوگ الیکشن سے مایوس ہوتے ہیں بیلٹ سے، تو بلٹ، اب وہ کوئی چھاپا مار، جیسا کہ الجزائر میں ہو رہا ہے، جیسا کہ مصر میں ہو رہا ہے، کوئی ٹورسٹ بس جا رہی ہے بم مار دیا، خالص غیر اسلامی کام ہے، ان کا کیا جرم ہے، کس گناہ میں تم نے جرم اس کو مارا ہے، لیکن نہیں چل رہا. تو یہ مس گائیڈڈ میزائل ہیں، اس وقت میں کہا کہتا ہوں میزائل، گائیڈڈ میزائل تو آپ نے سنا ہوگا، یہ ہماری یہ تحریکیں مس گائیڈڈ میزائل ہیں، یا بیلٹ یا بولٹ، حالانکہ درمیانی راستہ ہے جس کو گاندھی نے نام دیا تھا نان وائلنٹ نان کوآپریشن. کتنی معصوم سی بات تھی، ہم کپڑا نہیں پہنیں گے برطانیہ کا. مانچسٹر کی ملیں بند ہونے لگی، اتنے بڑے ملک میں کپڑا آ رہا تھا، کاٹن یہاں سے لے جاتے تھے اور بہترین کی جو کاٹن سستے ترین داموں لے گئے اور کپڑا وہاں سے بنا کر بھیجا، مہنگا ترین بیچ دیا، عیش کر رہے. نہیں صاحب، ہم تو چرخا چلائیں گے، سوت کاٹیں گے، اس کا کھدر بنائیں گے، وہ پہنیں گے، دن میں تارے نظر آ گئے. کتنی معصوم بات تھی، پرماتما کا سمندر ہے، اس میں پرماتما نے اس نے نمک پیدا کیا، ہم تو نمک بنائیں گے جا کر، اس کا کیا مطلب تھا. برٹش انڈیا کی ٹیکسیشن پالیسی ایکسائز ڈیوٹی تھی، گویا کہ چیلنج کر دیا، گولیاں بھی چلی، مولانا ابوالکلام آزاد زخمی ہوئے اس کے اندر جب وہ لاٹھی چارج ہوا ہے. یہ ہوا کیا لوگوں نے، لیکن اس سے آگے کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ انگریز یہاں سے رخصت ہو گیا کچھ خارجی اسباب کی وجہ سے. ایک تو دوسری جنگ عالمگیر کے بعد انگریز کی طاقت اتنی کم ہو چکی تھی کہ وہ اتنے دور دراز علاقوں پر اب تسلط برقرار نہیں رکھ سکتا تھا، کچوبر نکل چکا تھا اس کا، بھرکس نکال دیا تھا ہٹلر نے،
ثانیاً امریکہ آ گیا تھا انٹرنیشنل سین پر، اور امریکہ کے لوگ جو ہے وہ آزادی کی تحریکیں جہاں بھی کہیں تھی ان کی حمایت کر رہے تھے، لہذا انگریز کو جانا ہی جانا تھا. پھر تو خونریزی ہندو مسلم کی ہوئی ہے نا، کوئی انگریز کے خلاف تو بغاوت نہیں کرنی پڑی، وہ تو جا ہی رہا تھا. لیکن یہ کہ اس کا آخری سین آپ کو ایران میں نظر آ گیا، ہزاروں ایرانیوں نے جانے دیے، تب شاہ بھاگا ہے. اس لیے کہ جیسے لاہور میں بھٹو نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن جب لاہور میں بریگیڈیئرز نے انکار کر دیا کہ ہم مزید نہیں ماریں گے آدمی، گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سولوشن، نو مور شوٹنگ. آخر ہماری اپنی قوم ہے، ہمارے بھانجے بھتیجے تو ہے، کون ہے یہ؟ کوئی غیر قوم تو نہیں ہے. یہی خطرہ ہو گیا تھا اس کو، شاہ کو، کہ اب میری باری آئے گی اور یہ میری طرف رخ کریں گے. تو بھاگا ہے وہاں سے، اور آریہ مہر بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، 2500 سالہ جشن منایا تھا، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، پھر بھاگنا پڑا کہ نہیں. تو مسلح بغاوت نہیں، بغاوت غیر مسلح، سول ڈس اوبیڈینس، اس کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار رہیں، کوئی کسی شے کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کی جان اور مال کو. اب آپ جو ہے ٹریفک لائٹس جلا دیں وہ توڑ دیں، اور کسی کے نیون سائن توڑ دیے، کسی دکان کے جو ہے شیٹ، کس کا بھائی، کس کا قصور؟ بہرحال یہ طریقہ ہے انقلاب کا. ہمارا قرآن کا پڑھنا پڑھانا روایتی نہیں ہے، ہم انقلاب کے لیے قرآن کا پڑھنا پڑھانا کر رہے ہیں، صرف حصول ثواب کے لیے نہیں. اللہ تعالی ہماری مسائل کو قبول فرمائے اور ثواب بھی عطا کرے، لیکن یہ کہ صرف حصول ثواب نہیں ہے، یہ ٹریڈیشنل اور روایتی کام نہیں ہے، بلکہ پہلا قدم چونکہ ہے، مردان کار قرآن کے ذریعے سے تیار ہوں گے تو قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس در حقیقت انقلابی عمل کا پہلا قدم ہے. اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ مرکز جو آپ کے شہر میں قائم ہو رہا ہے اسے بابرکت بنائے، اس سے یہاں کے لوگ مستفید ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی دعوت کے ذریعے سے یہاں کے لوگوں کے اذہان کو صاف کرے، نفوس کو پاک کرے، دلوں کو نور ایمان سے منور کرے، پھر ان کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا، اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. 2 منٹ بیٹھیے، شاید کچھ اعلانات ہیں. الہدا لائبریری کی طرف سے تحفہ ضرور لے کر جائیں، یہ مصنون دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب ہے، وہ چونکہ جو ذرا بڑی کتاب تھی وہ تعداد میں کم ہو گئی، تو پہلے آنے والوں کو وہ دی گئی ہے، اور دوسرے جو دیر میں آئے انہیں چھوٹی ملی ہے. اب یہ ان کا اپنا دیر میں آنے والا معاملہ ہے. یہاں سے اگر 100 روپے کی کتب کی خریداری ہوگی تو اس پر 25 روپے کی کتب بلا قیمت ملیں گی. بعد مغرب سوال و جواب کی نشست ہوگی، اپنے نام اور مکمل پتے کے ساتھ تحریری سوال کیجئے، فقہی مسائل سے پرہیز کریں. اسلام کے بارے میں یہ تصور ہم نہیں کرتے، ہمارے نزدیک یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل، حکمت کامل، اور پھر اللہ نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور انہوں نے اسے نافذ کر کے دکھایا، جس کو پوری دنیا مانتی ہے کہ اس سے بہتر نظام دنیا میں آج تک کبھی قائم نہیں ہوا، دشمن بھی مانتے ہیں. تو اب اس کے لیے کسی تجربے گاہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہ قائم کرنے کے لیے. چنانچہ قائد اعظم کے الفاظ بھی یہی تھے کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. اور یہاں یاد کر لیجئے، چونکہ میری تقریر میں بات آئی تھی، ایچ جی ویلز نے یہی 3 الفاظ استعمال کیے تھے، ہیومن فریڈم، فریٹرنیٹی اینڈ ایکویلٹی، 3 الفاظ، انسانی حریت، انسانی مساوات اور انسانی برادرہڈ، انسانی اخوت. ان 3 الفاظ ہی کو قائد اعظم نے استعمال کیا. ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے. تو اسے لائٹ ہاؤس بننا تھا، تجربے گاہ نہیں. کیوں نہیں ہو سکا، یہ بات بہت اہم ہے. اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ جس جماعت نے پاکستان بنانے کی مہم کو چلایا وہ خود ایک مذہبی جماعت نہیں تھی، قومی جماعت تھی. اس کی قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی، بلکہ زیادہ تر وہ پریکٹسنگ مسلمان بھی نہیں تھے. لہذا ایک قومی تحریک سے قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی ریاست وجود میں نہیں آ سکتی. اور یہ بات مولانا مودودی نے کہی تھی اور صحیح کہی تھی. اور اس حوالے سے قائد اعظم کا یا مسلم لیگ کا یہ احسان تو ہمیں ماننا ہے کہ انہوں نے ملک لے دیا کہ یہاں اسلام قائم کیا جا سکتا ہے. اگر یہ پورا ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوتا تو اس کے اندر امکان ہی نہیں تھا. یہاں امکان تو پیدا ہو گیا نا کہ مسلمان عظیم اکثریت میں ہے، تو اب وہ چاہے تو وہ نظام قائم کر لیں. وہ تو ہے، لیکن خود مسلم لیگ کے ہاتھوں اسلامی نظام کے آنے کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے کہ وہ نہ علماء پر مشتمل تھی، نہ وہ مذہبی لوگوں کی قیادت اس کی تھی. دوسرا اصل سبب میرے نزدیک یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں نے بہت بڑی غلطی کی کہ وہ انتخابی سیاست میں آ کر انہوں نے اسلام کے مسئلے کو اپنا جماعتی مسئلہ بنا دیا. پارٹی ایشو بن گیا، کنٹروورشیل ایشو بن گیا، اختلافی مسئلہ بن گیا، متنازع مسئلہ بن گیا. ہونا وہ چاہیے تھا کہ صاحب ہمیں تو اسلام چاہیے، اقتدار نہیں چاہیے، آپ اسلام نافذ کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو جب تک 3 سال تک گاڑی ادھر چلی، نتائج اچھے نکلے. 2 سال کی محنت تھی جس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. پھر اگلے سال 1950 میں تقریباً تمام مختلف فقہی مکاتب فکر کے 31 علماء نے 22 متفق علیہ نکات طے کر دیے کہ یہ دستور کی بنیادیں ہیں، ان پر ہم متفق ہیں. شیعہ، سنی، اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، یہ سب کے سب اس میں شامل تھے. 51 میں غلطی ہوئی سب سے پہلے مولانا مودودی سے کہ وہ پنجاب کے الیکشن میں آ گئے. چاروں شانے چت بھی گئے، کوئی ایک آدمی بھی ان کو ملا نہیں. لیکن اب اسلام ایک جماعت کا ایشو بن گیا، تو جو اس جماعت کے ساتھ نہیں ہے گویا کہ وہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے. یہ غلطی ہوئی ہے. اس میں مزید جو ہے جسے کہتے ہیں ٹو ایڈ فول ٹو فائر، آپ کے اوپر آپ نے اور پیٹرول پھونک دیا، وہ یہ ہے کہ اب 4 جماعت اسلام کے نام پر ووٹ مانگنے لگی تو 4 اسلام ہو گئے، ووٹ تقسیم ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ سیکولر لوگوں کی موج بن گئی. اور جب 4 آدمی اسلام کے نام پر ووٹ مانگتے تھے تو ہر ایک کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ میرا اسلام اصلی ہے، باقی 3 کا نقلی ہے. اس سے مزید مصیبت یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں فرقے واریت کے اندر نہایت شدت آ گئی. یہ بلنڈر ہوا ہے، اور اب بھی اگر یہ بات نہیں سمجھیں گے، جیسا کہ میں نے کہا نیک نیتی سے ہوا، کسی کی نیت پر حملہ نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے. صرف نبی ہوتا ہے کہ جو غلطی سے معصوم ہوتا ہے. نبی کے بعد معصومیت ختم ہو گئی. اہل تشیع کے نزدیک ان کے 12 امام بھی معصوم ہیں. آغا خانیوں کے نزدیک پرنس علی خان، یہ پرنس عبد الکریم آغا خان، وہ بھی معصوم ہیں. لیکن اہل سنت کے لیے معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم، معصومیت ختم. جو بھی اٹھے گا اس سے غلطی ہو سکتی ہے. تو غلطی ہوئی ہے نیک نیتی سے، لیکن اس کے لیے چاہیے یہ کہ اب اس کو سمجھ لیں کہ یہ غلطی ہو گئی، اس کو درست کریں. بیلٹ اور بلٹ کے درمیان کا وہ راستہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور کوئی سوال ہو تو بتائیے. جی نہیں، یہ تو پھر جب آپ نے اعلان کیا تھا کہ لکھ کے دیں، تو اب یہ کیوں دے رہے؟ آپ سوال لکھ لیجئے، کاغذ پینسل ابھی آپ کو دے دیتے ہیں. لائیے کاغذ پینسل، ایک اعلان کر کے پھر اس کے خلاف ورزی نہ کریں. اور بھی کسی صاحب کو سوال کرنا ہو تو کاغذ پینسل حاضر ہے، مختصر ترین الفاظ میں اپنا سوال لکھیں. وہ انکل کہاں چلے گئے؟ جس انکل نے یہ سوال آپ کو دیا تھا وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ انکل موجود ہیں؟
آپ کا سوال تھا.
کسی اور صاحب کا سوال تو نہیں ہے کہ کاغذ پینسل درکار ہو؟ مطلب قتال میں فرق ہے, جہاد کے لیے کوئی عمر نہیں ہے, ہر حال میں ہر عمر میں جہاد کر سکتا ہے مسلمان. اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہوتا ہے, نفس تو چاہتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں سویا رہوں, لیکن نفس کے خلاف جہاد کرے گا کہ بھئی فجر کا وقت ہے مجھے اب نماز پڑھنی ہے, نفس کو پسند ہو یا نہ ہو, یہ نفس کا جہاد ہے. پھر دین کو کا علم حاصل کرنا, اس کو پھیلانا, اس میں وقت لگے گا, صلاحیت لگے گی, محنت کرنی پڑے گی, یہ بھی جہاد ہے. تبلیغ جو ہے وہ دین کا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ بھی جہاد ہے. اور یہاں تک حدیث میں حضور نے فرمایا ہے من جاہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص کو, جس نوجوان کو, جو بھی ہو, جسے موت آ گئی اس حال میں کہ وہ ابھی علم حاصل کر رہا تھا لیکن نیت یہ تھی کہ اس علم کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا, ابھی علم حاصل کر ہی رہا تھا کہ موت آ گئی, تو بھی اس کا جنت میں مقام نبیوں سے صرف ایک درجے کم ہوگا. لہذا یہ جہاد تو ہر وقت ہے. باقی جس کا نام قتال ہے, جنگ, اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ آدمی کو بالغ ہونا چاہیے, بچوں کے کرنے کا وہ کام نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ بدر میں کے لیے جب کر رہے تھے تو کچھ نوجوانوں نے کوشش کی تھی کہ ہم بھی جائیں گے, تو بعض لوگوں کو انہوں نے رد کر دیا تھا. ایک نوجوان کو لے لیا, دوسرے نے کہا میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں, تو کہا اچھا کشتی لڑو, پچھاڑ دیا تو اسے بھی لے لیا. تو مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ, جو کوئی نہ کوئی اس میں شرطیں ہو سکتی ہیں, حدود ہو سکتے ہیں کہ جنگ کے قابل عمر میں آدمی ہو تو اس کے جنگ اسی پر فرض ہو. بہرحال یہ سوال آپ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے پہلے نفس کے خلاف اور دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے علم حاصل کرنے والا جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کن صاحب کا سوال ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی سوال یہ ہے, میرا سوال جہاد کے بارے میں ہے, جس کے مطابق تبلیغی جماعت والوں کا خیال ہے کہ پہلے ایمان بناؤ پھر جہاد کرو, جبکہ حزب مجاہدین, حرکت الانصار, لشکر طیبہ کے بعد لوگوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہ جہاد زیادہ ضروری ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جہاد ایمان سے زیادہ ضروری ہے وطن نزدیک, تو بہت غلط بات کہی ہے. ایمان تو لازماً پہلے ہے, لیکن اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ ایمان اتنے درجے کا ہو جائے تو جہاد فرض ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس ایمان کو ناپنے کا کوئی آلہ نہیں ہے. سمجھ گئے میری بات؟ لیکن یہ کہ یہ ضروری ہے کہ ایمان ہو, تبھی تو جہاد جو ہے وہ پھر فی سبیل اللہ ہوگا, پھر اس میں شہادت ملے گی. ایمان ہی نہیں ہے تو کائے کے لیے لڑ رہا ہے؟ اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑ رہا ہے یا اپنی قومی حمیت میں لڑ رہا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے, قتال میں حصہ لیتا ہے مال غنیمت کے لیے, دولت مل جائے گی, ایک شخص حصہ لیتا ہے کسی حمیت قومی کے اندر کہ کسی ایسے قوم کے خلاف جہاد ہے جس سے وہ پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی تو اب دشمنی نکالیں گے, کوئی اپنے شجاعت کے اظہار کے لیے کرتا ہے, تو ان میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں. مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہوتا ہے جو صرف اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کا کلمہ, اللہ کا دین سربلند ہو جائے. کوئی اور نیت ہو گئی تو پھر وہ جہاد آئی. تو ایمان تو یقیناً پہلے شرط ہے اور لازم ہے, لیکن ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لیا کہ اب 98.4 ڈگری ایمان ہو گیا تو نارمل ہے, لہذا آپ چلو جہاد میں. تو یہ کہ جہاد بھی آدمی کرتا ہے اور اس میں ایمان بھی بڑھتا ہے, اس کے ذریعے سے بھی بڑھتا ہے, لیکن جہاد جیسا کہ میں نے اس بچے کے جواب میں کہا ہے کہ جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے, جنگ کا نام نہیں ہے. اپنے نفس کے خلاف جہاد, دعوت اسلامی کے لیے, تبلیغ کے لیے جہاد جو تبلیغی جماعت کہتی ہے, تبلیغی جماعت میں کسر یہ ہے کہ وہ اگلی بات کہتے نہیں کہ ہمیں انقلاب بھی برپا کرنا ہے، ہمیں اسلام کا نظام بھی قائم کرنا ہے، وہ نہیں کرتے. یہ لوگ پاکستان میں یہ کام نہیں کرتے اور جہاد کہیں کشمیر میں، کہیں افغانستان میں، تو دونوں غلط ہیں. آپ کو اگر جہاد کرنا ہے، اللہ توفیق دے، تو پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے اسے اللہ کا مطیع بنائیں، پھر دین کی دعوت دے لوگوں کو. جب لوگ اتنی تعداد میں جمع ہو جائیں، اور پہلا فرض اس ملک میں اسلام قائم کرنا ہے، پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے، اس کے لیے جدوجہد کی. محمد عظیم شکیل صاحب، اچھا نوجوان، اپنے نفس کو کیسے مارا جا سکتا ہے، اور نفس کی تفصیل ہو سکے تو بیان کر دیں. دیکھیے، نفس کا لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے کوئی ایک معنی نہیں ہے. ایک نفس آتا ہے پوری پرسنالٹی کے لیے. یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو میں ذرا اس کے حوالے سے ان کو بتا رہا ہوں. میری پوری ذات گویا کہ میں ایک نفس ہوں. اس معنی میں اللہ نے اپنے لیے بھی لفظ استعمال کیا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے، یعنی اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے. تو ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی لفظ نفس آ گیا. ایک نفس اس معنی میں ہوتا ہے کہ جو اٹ اور لبیڈو ہے، ہمارے جو حیوانی تقاضے ہیں، وہ نفس ہے، وہ نفس امارہ ہے. باقی نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، ہمارے اندر ضمیر بھی ایک شے ہے جو بدی پر ملامت کرتی ہے کہ تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا، غلط کام کیا، کوئی شے اندر ہی سے. تو نفس لوامہ ہے، ضمیر جسے ہم کہتے ہیں، مائی کانشنس از بائٹنگ می، وہ بھی نفس ہے. تو نفس امارہ کو عام طور پر جو برائی کا حکم دیتا ہے، اڈ اور لبیڈو، اسے تو اپنی سیٹسفیکشن چاہیے، سینسول گریٹیفیکیشن چاہیے، اسے اس سے غرض نہیں حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو. اس نفس کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان دل میں پیدا کیا جائے، یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. تو نفس کا پھر جو ہے آپ مقابلہ کر سکیں گے. جیسے کہ اگر کانسٹیبل کھڑا ہوا ہے چوراہے پر، تو آپ کی موٹر سائیکل ٹھیک جگہ آ کر رک جائے گی، اور کانسٹیبل اگر نہیں ہے تو آپ دائیں بائیں دیکھیں گے، ٹریفک تو ہے نہیں، نکل جاؤ، کیا ہو گیا، سرخ لائٹ ہے تو کیا ہے. اگر یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ کو غلط حرکت نہیں کریں گے. تو یہ یقین پیدا کرنا، یہ در حقیقت نفس کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور یقین پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید ہے، جو میں نے آج تقریر کی تھی، اگر شروع سے آپ تھے تو میں نے مفصل بات اس پر کی ہے. بس جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بہت شکریہ آپ حضرات کا. اللہ تعالی عبد الواحد عاصم صاحب کی اس کوشش کو استقامت اور مداومت جو ہے اس کی شکل عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اہالیان توبہ کو توفیق دے کہ ان کے اس کام میں تعاون کریں. آمین یا رب العالمین.